بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ويشهد لما ذكرناه من كون المستعمل فيه واحدا في مورد الوجوب والندب ما جاء في كثير من الأحاديث من الجمع بين الواجبات والمندوبات بصيغة واحدة وأمر واحد وأسلوب واحد مع تعدد الأمر ولو كان الوجوب والندب من قبيل المعنيين بالصيغة لكان ذلك في الأغلب من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو مستحيل أو تعويله بإرادة مطلق الطلب إلى آخر. جیسا ہماری صیغہ امر میں تھی اور ہم نے بیان کیا تھا کہ صیغہ امر کا ظہور کس معنی میں ہے، آیا اس کا ظہور وجوب میں ہے یا اس کا ظہور ندب میں ہے، تو مختار مصنف یہ تھا کہ صیغہ امر کا ظہور وجوب میں ہے، جس طرح مادہ امر کا ظہور وجوب میں تھا اور ہم نے حکم عقل سے اس وجوب کو سمجھا تھا، اسی طرح صیغہ امر کا ظہور بھی وجوب میں ہی ہے اور عقل ہی اس بات کا حکم کرتا ہے کہ جب امر بے داعی باس انشاء ہو تو وہاں پر عقل یہی کہتی ہے کہ انسان مولا کی اس باعث کے پیچھے جائے اور اس کام کو انجام دے اور یہ کام واجب ہے. پھر آغا نے بیان فرمایا کہ یہ جو وجوب ہم نے حکم عقل سے استفادہ کیا یہ ظہورات لفظیہ میں سے نہیں، یعنی صیغہ امر کا لفظ اس وجوب پر دلالت نہیں کر رہا، تو لہٰذا آغا نے پھر یہ نتیجہ لیا کہ وجوب صیغہ امر کی معنی نہیں ہے، اگر لفظ اس پہ دلالت کرتا تو پھر یہ معنی بنتی خود اس صیغے کی، ہم نے اس کو حکم عقل سے سمجھا ہے بس، لہذا ظہور لفظی یہاں پر نہیں ہے. جب وجوب اس کی معنی نہیں ہے، مدلول نہیں ہے، جس طرح ندب خود صیغہ امر کی معنی اور مدلول کی حقیقت سے خارج ہے تو وجوب بھی اس کی حقیقت سے خارج ہے. بس یہاں پر آغا نے ایک نتیجہ لیا آخر میں کہ مستعمل فی جو ہے صیغہ امر میں وہ دونوں حالتوں میں ایک ہی ہے، چاہے آپ صیغہ امر کو وجوب میں استعمال کریں چاہے آپ اس سے ندب مراد لیں، دونوں موارد میں جو اس کی معنی ہے جو اس کا مستعمل فی ہے وہ ایک ہی ہے اور وہی نسبت طلبیہ ہے. پھر آغا نے اس کے حوالے سے آج جو درس ہے ہمارا اور یشہد لما ذکرنا سے جو ایک تتمہ رہ گیا تھا اس درس کا آخر میں، وہ دروا کے دلیل لے آنا چاہتے ہیں، شاہد لے آنا چاہتے ہیں آغا اپنی اس بات پر کہ ہم نے جب کہا کہ وجوب معنی نہیں ہے صیغہ امر کی بلکہ وجوب بے حکم عقل مستفاد ہے، تو لہٰذا اب چاہے وجوب ہو چاہے ندب ہو دونوں موارد میں اس کا مستعمل فی ایک ہی ہوگا، دلیل کیا ہے اس بات پر، شاہد کیا ہے؟ آغا نے فرمایا کہ بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ جہاں پر واجبات اور مندوبات کو ایک ہی صیغے سے بیان کیا گیا ہے، مثال کے طور پہ شارع نے کہا کہ اغتسل للجنابت والجمعہ کہ جمعہ اور جنابت کا غسل انجام دو، اب یہاں پہ جنابت کا غسل واجب ہے جمعہ کا غسل واجب نہیں ہے، جبکہ دونوں کو ایک ہی صیغے سے بیان کیا گیا، ایک ہی امر سے بیان کیا گیا. اور اس طرح بہت ساری اور روایات ہیں، آپ نے اصول اس میں مثلا امر کی بحث میں یہ مثالیں آئیں گی کہ قول و تراخی کی بحث میں کہ سارے مغفرت رب کا، اب سارے مغفرت رب کا میں ایک ہی صیغہ امر استعمال ہو رہا ہے کہ آپ جلدی کرو مغفرت کی طرف، اب مغفرت واجب سے بھی ہوتی ہے مغفرت مستحب سے بھی ہوتی ہے. فاستبقوا الخیرات، اب الخیرات خیرات بہت ساری چیزیں، مندوبات بھی خیرات میں سے ہیں اور واجبات بھی خیرات میں سے، فاستبقوا الخیرات یہاں پر صیغہ امر کو استعمال کیا جا رہا ہے، ایک ہی صیغے کو استعمال کیا جا رہا ہے دونوں کے لیے، مندوبات کے لیے بھی اور واجبات کے لیے بھی. تو آپ فرماتے ہیں کہ ان تمام احادیث اور آیات میں کہ جہاں پر صیغہ امر کو استعمال کیا جا رہا ہے اور دونوں موارد میں، واجبات اور مندوبات دونوں کے موارد میں دونوں مراد لیے جا رہے ہیں لیکن ایک صیغہ امر سے، تو یہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ وجوب اور ندب صیغے کی معنی ہیں، دو معنی ہیں اس صیغے کی، تو لازم آئے گا کہ ایک لفظ ایک سے زیادہ معنی میں استعمال ہو، اور یہ محال ہم پڑھ چکے ہیں کہ استعمال لفظ ایک سے زیادہ معنی میں محال ہے. یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ صیغے امر کی دو معنی ہیں تو یہاں ایک حدیث میں جب ایک صیغے امر واجب اور مندوبات دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوا تو اگر آپ کہتے ہیں کہ صیغہ امر یہاں پر وجوب اور ندب دونوں اس کی معنی ہیں، تو یعنی آپ نے ایک صیغہ امر سے دو معنوں کا آن واحد میں استعمال کیا، ارادہ کیا، اور یہ کیا ہے؟
مان.
اب فرق نہیں کرتا کہ وہ دو معنی جو کہ وجوب اور ندب ہیں، یا تو آپ کہیں کہ یہ صیغہ بعنوان اشتراک لفظی مشترک لفظی ہے ان دو معنوں میں، تو بھی محال ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک میں حقیقت کے عنوان سے استعمال ہو رہا ہے اور ایک میں مجازی، پھر بھی آپ نے آنے واحد میں دو معنوں کا ارادہ کیا، ہم حقیقت کا اور ہم مجاز کا، یا دونوں حقیقی معنوں کا ارادہ کیا، تو دونوں صورتوں میں آقا فرماتے ہیں کہ یہ محال ہے. یا ہمیں ایک اور طریقے سے اس کو حل کرنا پڑے گا، وہ کیا؟ مثلا ہم یوں کہیں گے کہ نہیں، یہ صیغہ امر تو استعمال ہوا ہے واجبات اور مندوبات میں، لیکن مراد یہاں پر مطلق طلب ہے کہ جو وجوب کو بھی شامل ہے اور ندب کو بھی شامل ہے. آپ فرماتے ہیں کہ احادیث کا سیاق اس کی اقتضا نہیں کرتا، احادیث کا جو سیاق ہے وہ مساعد نہیں ہے اس مسئلے پر. پھر اگر آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کو اسباب مجاز بھی لے لیں تو مجاز کے لیے قرینہ چاہیے ہوتا ہے، اور ہمارے پاس اس مورد میں کوئی خاص قرینہ بھی نہیں ہے. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یعنی صیغہ امر کی مدلول اور اس کی معنی میں نہ تو وجوب اخذ ہے اور نہ ندب اخذ ہے. اب اگر صیغہ امر استعمال ہوتا ہے تو بغیر قرینے کے ہو، تو وہاں سے کس چیز کا استفادہ ہوتا ہے؟ وجوب کا استفادہ ہوتا ہے. قرینہ اگر ہو استباب پر تو یہ الگ بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی صیغہ امر کا مستعمل فی دونوں موارد میں ایک ہی ہے، اور وہی نسبت طلبیہ ہی ہے. فرماتے ہیں کہ ویشہد لما ذکرناہ، جو بات ہم نے بیان کی، بریکٹ میں وہ بات لے کر آ رہے ہیں آغا، وہ ہم نے کون سی بات بیان کی جو آخر میں ہم نے نتیجہ لیا تھا؟ وہ یہ کہ من، یہ من بیان ہے اس ما ذکرنا کا، وہ بات یہ تھی کہ من کون المستعمل فیہ واحدا فی مورد الوجوب والندب. وہ نتیجہ ہم نے یہ لیا تھا کہ وجوب اور ندب کے مورد میں مستعمل فی اس لفظ صیغہ امر کا کیا ہے؟ ایک ہے، واحد ہے، وہی نسبت طلبیہ ہے. اب آپ فرماتے ہیں کہ اس بات ہماری کا شاہد یہ چیز ہے کہ ما جاء فی کثیر من الاحادیث من الجمع بین الواجبات والمندوبات بصیغۃ واحدہ. فرماتے ہیں کہ وہ تمام احادیث کے جو، یعنی ما جاء فی کثیر من الاحادیث، وہ چیز ہمارے لیے شاہد ہے کہ جو بہت ساری احادیث میں ذکر ہوئی ہے. یہ ما جاء کون سی چیز ہے؟ من الجمع بیان ہے اس کا، کہ وہ احادیث بہت ساری روایات میں جو چیز بیان ہوئی ہے وہ جمع ہے واجبات اور مندوبات کے درمیان ایک ہی صیغے کے ساتھ، یعنی ایک ہی صیغے کے ذریعے واجبات کو بھی بیان کیا جا رہا ہوتا ہے اور مندوبات کو بھی بیان کیا جا رہا ہوتا ہے. وَأَمْرٍ وَاحِدٍ، اور ایک ہی امر کے ساتھ. وَأُسْلُوبٍ وَاحِدٍ، ایک ہی طریقے کے ساتھ، ایک ہی طریقے سے آپ واجبات کو بھی اور مندوبات کو بھی بیان کر رہے ہیں. مَعَتَعَدُّدِ الْأَمْرِ، جبکہ امر کیا ہے؟ متعدد ہے. کچھ موارد ایسے ہیں کہ جو واجبات میں سے ہیں، کچھ موارد ایسے ہیں کہ جو مندوبات میں سے ہیں، یعنی جو واجبات ہیں وہاں پر امر امر وجوبی ہے، اور جو مندوبات ہیں وہاں پر امر امر ندبی ہے. تو جہاں پر وجوب اور ندب کے اعتبار سے امر متعدد ہے لیکن بیان ایک ہی صیغے سے کیا جا رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے شاہد ہے اس بات پر کہ صیغے امر کی وجوب اور ندب یہ دو معنی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر ان احادیث میں جہاں واجبات اور مندوبات کو ایک صیغے سے بیان کیا جا رہا ہے، اگر وجوب اور ندب دو معنی ہوتی تو کیا لازمات خدا کا بیان کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ الْوُجُوبُ وَالنَّدْبُ مِنْ قَبِيلِ الْمَعْنَيَيْنِ لِلصِّيغَة، اگر وجوب اور ندب صیغے کی دو معنی کے قبیل اور حساب میں سے ہوتی، تو لَكَانَ ذَلِكَ فِي الْأَغْلَبِ مِنْ بَابِ اِسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَعْنَى وَهُوَ مُسْتَحِيلٌ. تو ایک جو چیز لازم آتی وہ یہ کہ اغلب جو ہے، یہ جو مورد ہے، اغلب کیا ہوتا، کس باب سے ہوتا؟ اس باب سے ہوتا کہ ایک لفظ کا استعمال ایک سے زیادہ معنی میں ہو. یعنی آپ نے ایک سیگے سے واجبات بھی مراد لی اور مندوبات بھی، یعنی آپ نے وجوب اور ندب دونوں سیگے کی معنی کے عنوان سے مراد لی. اگر معنی کے عنوان سے مراد لی تو بس ایک لفظ کو آپ نے ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کیا، وہ مستحیل، اور یہ کیا ہے؟ محال ہے. بس لکان ذالک من باب، یہ ایک مورد، او تعویل ہے، یہ عطف ہے کس پر؟ استعمال لفظ پر. یعنی لکان ذالک فی الاغلب من باب استعمال لفظ، او من باب تعویلہ بے ارادت مطلق طلب. یعنی یا تو آپ یوں کہیں کہ یہ جو صیغہ استعمال ہوا وجوب اور ندب دونوں اس کی معنی ہے, تو ہم کہیں گے کہ استعمال لفظ درخت ایک سے زیادہ معنی میں کیا ہے محال. یا ہم یوں کہیں گے کہ اگر یہ ایک صیغہ دو معناوں میں استعمال ہوا ہے تو بس یہ اسباب تعویل لفظ صیغہ امر ہے. یعنی آپ نے صیغہ امر کو تعویل کیا اس معنی میں لیا کہ اس سے مراد طلب ہے, اور طلب شامل ندب کو بھی اور وجوب کو بھی. آپ فرما دیں گے یا تو اس باب سے ہے لیکن پھر بھی ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ البعید ارادتہ من مساق الاحادیث. یعنی اگر اس یہ جو ہے یا تو استعمال لفظ اکثر از معنی ہوگا جو کہ محال ہے, یا اس باب سے ہوگا کہ یہ تعویل ہو ارادے یہ مطلق طلب کے ساتھ کہ وہاں اس سیگے سے جو ارادہ کیا گیا ہے مطلق طلب کا کیا گیا ہے. لیکن البعید ارادتہ, لیکن یہ مطلق طلب کا ارادہ کیا ہے؟ بعید ہے احادیث کے سیاق سے. احادیث کی سیاق اس طرح بیان نہیں کر رہی کہ سیگے عمل جو ہے وہ مثلا مطلق طلب اس سے مراد ہے اور پھر وہ شامل ہے مثلا ان دونوں کو, یعنی ایک اشتراک معنوی کے عنوان سے. نہیں, ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. فَإِنَّهُ تَجَوُّدٌ عَلَىٰ تَقْدِيرِهِ. اب آپ فرماتے ہیں کہ یہ بن اس فرض کے ساتھ کہ ہم کہتے ہیں کہ مطلق طلب مراد ہے اور یہ تجوز ہے, مجاز ہے اس فرض پر, تو لا شاہد لو. اگر آپ اس کو بے عنوان مجاز لے کر آتے ہیں تو اس کا کوئی شاہد نہیں ہے. وَلَا يُسَاعِدُ عَلَيْهِ أُسْلُوبُ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ. اور اس تجوز پر مساعد بھی نہیں, کمک بھی نہیں کرتی نہیں کرتا کون؟ احادیث کے کا اسلوب اور طریقہ کار. الواردہ جو احادیث اس باب میں ذکر ہوئی ہیں جہاں پر ایک صیغہ ذکر ہوا واجبات اور مندوبات دونوں کو بیان کر رہا ہے, تو ایسی احادیث کا سیاق اور ان کا طریقہ کار بھی اس بات پر مساعد نہیں ہے کہ ہم بعنوان مجاز اس بات کو لے لیں کسی کے امر سے مراد مطلق طلب ہے اور پھر یہ شامل ہے ان دونوں کو اس طرح کے معنوی کے عنوان سے. تو بس واضح ہوا یہاں سے کہ صیغہ امر کا ظہور وجوب میں ہے, اور یہ وجوب میں ظہور کہاں سے, اس کا منشا کہاں سے ہے؟ حکم عقل ہے. پس جب اس کا منشا حکم عقل ہے تو پس ظہور لفظی نہیں ہے. جب ظہور لفظی نہیں ہے تو پس وجوب صیغہ امر کی معنی اور مدلول کی حقیقت سے خارج ہے. جس طرح ندب خارج ہے اس طرح وجوب بھی خارج ہے. تو لہٰذا ایک ہی معنی ہے صیغہ امر کی, وہی نسبت طلبیہ. اگر قرینے کے بغیر ہو تو ہم وہاں سے بے حکم عقل وجوب سمجھتے ہیں, اما اگر قرینے کے ساتھ ہو تو ہم اس کو استباب پر حمل کریں گے. یہ نتیجہ تھا اس بحث کا. تنبیہان الاول ظہور الجملۃ الخبریۃ الدالۃ علی الطلب فی الوجوب. پھر آگا دو تنبیہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک تنبیہ جو ہے وہ اس معنی میں ہے کہ اب تک ہماری بحث صیغہ امر سے تھی, اب ہمارے پاس کچھ ایسے جملات ہیں جو کہ جملہ خبریہ ہیں اما مقام طلب میں ہیں, کہ وہاں پر انشاء طلب کی جا رہی ہوتی ہے جملہ خبریہ کے ذریعے. جیسے کہ ہم نے ابتدائی بحث میں بھی کہا تھا صیغہ افعل وما شابہہا, یعنی صیغہ افعل اور جو اس سے مشابہ ہو, تو ہم نے وہاں کہا تھا کہ مشابہ صیغہ افعل وہ تمام جملات خبریہ ہیں جو مقام طلب میں ہوں. تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ صیغہ جملہ خبریہ سے انشاء طلب ہو؟ مثال کے طور پہ روایات میں ہے کہ ایک شخص آ کر امام سے سوال کرتا ہے کہ مولا شخص نے وضو انجام دیا لیکن اثناء وضو نے مس کو فراموش کر دیا, ٹھیک ہے, اب وہ کیا کرے؟ تو امام جواب دیتے ہیں کہ یتوضا, کہ وہ کیا کرے؟ وضو کرے. تو یہاں پر یہ امام کا کہنا یتوضا او دروا کے مقام انشاء میں ہے امام, کہ وہ خارج میں جا کر وضو دوبارہ انجام دے, یعنی ایک طلب کی جا رہی ہے اس شخص سے, امام دوبارہ شارع سے طلب کر رہے ہوتے. یا اسی طرح مثلا شخص نے فرض کرتے ہیں کہ نماز کی کوئی ایک چیز جو ہے یا مثلا فاقد کر دی, اور وہاں پر امام نے کہا کہ, یا جس طرح وہ روایت میں ہے کہ امام سے سوال ہو رہا ہے کہ شخص نے آ کر کہا کہ مولا اس شخص نے جو ہے وہ مس سے میت کیا ہوا ہے, میت کو مس کیا ہے, تو اب کیا کرے؟ تو امام نے کہا یصلی, بلکہ یغتسل, غسل کر جا کر. تو اب یہاں سے یغتسل مسح میت کے لیے جواب دیا امام نے جملے خبریہ کے ذریعے, اور ایک مرتبہ جواب دیا امام نے نماز کے لیے کہ یصلی, اور ایک مرتبہ امام نے ایک حدیث میں جواب دیا کہ یعید, ٹھیک, یعید الصلاۃ, صلاۃ کا اعادہ کرے. تو اس طرح کے جو یہ کلمات ہیں یہ جملے خبریہ کے عنوان سے امام جواب میں لا رہے ہیں, لیکن یہ جملات مقام انشاء طلب میں ہیں. تو اب یہاں پر بحث آتی ہے, جس طرح صیغہ امر کا ظہور تھا وجوب میں, تو آیا جملات کا بھی ظہور ہے وجوب میں یا وجوب میں نہیں ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ منات اور معیار ایک ہی ہے. وہاں پر بھی حکم عقل تھا کہ جہاں پر مولا آپ کو سیگے امر کے ذریعے کوئی چیز طلب کر رہا ہے بے داعی بعث, تو ہم نے کہا تھا کہ وہاں پر اس کا ظہور وجوب میں ہے, کیونکہ حکم عقل اس طرح ہے کہ عبودیت اور مولویت کی اقتضا یہ ہے کہ انسان اس کو انجام دے. تو یہاں پر بھی جملات خبریہ میں اس طرح کے جملے خبریہ جو مقام طلب میں ہیں اور بے داعی بعث ہیں, تو یہاں پر آغا فرماتے ہیں کہ وہی حکم عقل جو ہے آ جاتا ہے کہ انسان جو ہے کیا کرے, اس کام کو انجام دے اور یہ کام اس پر واجب ہے. تو ملاک وہی حکم عقل ہے, اور وہی حکم عقل ملاک وہاں پر بھی تھا اور یہاں پر بھی جاری ہے. نتیجہ یہ کہ بس جملات خبریہ بھی ظہور رکھتے ہیں کس میں, وجوب میں. اور ایک اضافی نقطے کی طرف آغا اشارہ کرتے ہیں کہ نہ فقط ظہور ان کا وجوب میں ہے ملاک ایک ہونے کی وجہ سے, بلکہ یہاں پر شدید تر ہے دلالت, آقد ہے, تاکید بیشتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سیگے امر میں امام نے آپ سے طلب کیا, انشاء طلب کی خود سیگے کے ساتھ, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر جملہ جملے خبریہ ہے لیکن مقام مقام انشاء طلب ہے. یعنی امام انشاء طلب کو جملے خبری سے جب انجام دے رہے ہیں تو جملے خبری کا مطلب ہے ایک واقع شدہ فعل سے اخبار, خبر دینا. امام کہتے ہیں یتوضعو, ٹھیک ہے, تو جب جملے خبریہ میں ایک فعل کے بارے میں جب اخبار دی جاتی ہے, اس کے تحقق کے بارے میں اخبار دی جاتی ہے, تو گویا یہاں پر یہ فعل اتنا مرغوب ہے, رغبت اتنی ہے اس میں اشارے کی کہ اس کو مکلف سے مفروغ ان سمجھا جا رہا ہے. یعنی یہ مکلف اشارے کہہ رہا ہے کہ یہ مکلف جا کر انجام دے, اور اس کو جملے خبریہ سے کہہ رہا ہے. جملے خبریہ یعنی واقع ایک تحقق کے خبر دے رہا ہے اشارے, یعنی وہ فعل اس مکلف سے اس حد تک چاہتا ہے اشارے کہ اس کو اس کے تحقق کو مفروض لے رہا ہے کہ بس مکلف نے انجام دے دیا, دے گا انجام دے جا کر. اس کو شاعر نے یوں بیان کیا کہ اس نے انجام دیا, یعنی وہ اتنا راغب ہے اس فعل کے انجام میں کہ اس کو مفروغ لے رہا ہے. تو بس جملے خبریہ میں تاکید نسبتاً کیا ہو گئی, زیادہ ہو گئی, شدید تر ہو گئی. فرماتے ہیں کہ الاول ظہور الجملۃ الخبریۃ الدالۃ علی الطلب فی الوجوب, پہلی تنبیہ اس بات میں ہے کہ جملے خبریہ کا ظہور جو جملے خبریہ دلالت کرتا ہے کس پر, طلب پر, فی الوجوب متعلق ظہور کے. پہلی تنبیہ اس بات میں کہ جملے خبریہ جو دلالت کرتا ہے طلب پر ظہور رکھتا ہے کس میں, وجوب میں. اعلم, جان لو کہ ان الجملۃ الخبریۃ فی مقام انشاء الطلب, جملے خبریہ کے جو مقام انشاء طلب میں صادر ہو شارع مقدس سے, شأنها شأن صیغۃ افعل, اس کی حیثیت اور شان کیا ہے, صیغۃ افعل کا شان ہے. کس بات میں, فی ظہور حافل وجوب, اس بات میں کہ یہ جملات خبریہ ظہور رکھتے ہیں وجوب میں. جس طرح صیغۃ حیات امر کا ظہور وجوب میں تھا, یہ بھی ظہور رکھتے ہیں وجوب میں. کما اشرنا الیہ سابقا, جیسے کہ ہم نے پہلے اشارہ کیا تھا, بے قولنا, اپنے اس قول کے ساتھ کہ ہم نے وہاں کہا تھا صیغۃ افعل وما شابہہا, صیغۃ افعل جو اس کے مشابہ ہیں, کہ صیغۃ افعل اور جو ان کے مشابہ جملات خبری ہیں مقام انشاء طلب میں, ان سب کا ظہور وجوب میں ہے. والجملۃ الخبریۃ مثل قول یغتسل یتوضع یصلی, جملہ خبریہ مثلا جیسے یغتسل ہے, اور جنہیں ایک سوال کے جواب میں امام یغتسل کلمے سے جواب دے رہے ہیں, ایک سوال کے جواب میں امام یتوضع کے کلمے سے جواب دے رہے ہیں, ایک سوال کے جواب میں پھر یصلی کے کلمے سے جواب دے رہے ہیں. بعد السؤال عن شیء یقتضی مثل هذا الجواب, یہ کلمات کیوں جاری کر رہے ہیں اشارے, اس سوال کے بعد کہ جو ایک چیز کے بارے میں سوال واقع ہوا, یقتضی کے جو سوال اقتضا کرتا ہے اس طریقے کے جواب کا, یعنی شخص نے ایسا سوال کیا کہ جس کا جواب یصلی ہونا چاہیے, جس کا جواب یتوضع ہونا چاہیے, جس کا جواب یغتسل ہونا چاہیے, ونحو ذلک. یا اس طرح مثلا روایت میں یعید کا کلمہ بھی آیا ہے کہ امام نے جواب سوال میں کلمہ یعید استعمال کیا, تو یہ تمام کے تمام جملات خبریہ ہیں. والسر فی ذلک, اس بات کا میں جو راز ہے اور جو اس کی علت ہے کہ جس طرح صیغۃ افعل کا ظہور وجوب میں ہے اور جملہ خبریہ کا ظہور بھی وجوب میں ہے, اس کا راز کیا ہے, ان المناط فی الجمیع واحد, ان تمام میں جمی یعنی جملات خبریہ اور صیغۃ افعل, ان تمام میں فرماتے ہیں کہ معیار ایک چیز ہے. فانه اذا ثبت البعث من المولى, جب مولا سے بعث ثابت ہوئی, بأی مظہر کانا, یعنی کسی بھی مظہر سے ہو, کسی بھی ایسے کلمے سے کہ جو اس بعث کو ظاہر کرنے والا ہو, وبأی لفظ کانا, اور کسی بھی لفظ سے وہ بعث واقع ہو, فلا بد ان يتبعه حکم العقل, پھر لازمی ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے آئے حکم عقل کس چیز کے بارے میں حکم عقل؟ بلزوم الانبعاث ما لم یاذن المولى بترکہ، یعنی عقل یہ حکم کرے کہ انبعاث لازم ہے، اس باعث کے پیچھے جانا، اس کام کو انجام دینا مکلف پر واجب ہے، اس وقت تک جب تک خود مولا اس کے ترک کا اذن جاری نہ کرے. بل ربما یقال، بلکہ ایک قدم اور آگے لے کے جاتے ہیں ہم جملات خبریہ میں، چبسا یوں کہا جاتا ہے کہ ان دلالت الجملۃ الخبریہ علی الوجوب آقد، بلکہ جملے خبریہ کی دلالت وجوب پر شدید تر ہے، اس میں تاکید بیشتر ہے. لأنها فی الحقیقت اخبار عن تحقق الفعل، یعنی یہ جملات خبریہ دروا کے حقیقت میں خبر دینا ہے ایک فعل کے تحقق سے. پھر کیسے آپ اس کو، جب جملے خبریہ ایک فعل کے تحقق سے خبر دے رہا ہے، تو اس کو مقام انشاء میں ہم کیسے لے رہے ہیں ان جملے خبریہ کو؟ فرماتے ہیں کہ بے ادعا، یعنی شارع ایک فعل کے تحقق کی خبر دے رہے ہیں، اما کس ادعا سے؟ بے ادعا ان وقوع الامتثال من المکلف مفروغ منہ، یعنی وہ فعل ابھی واقع نہیں ہوا، اس شخص نے جا کر وضو کرنا ہے، ابھی نماز پڑھنی ہے، غسل کرنا ہے، واقع نہیں ہوا، لیکن ان جملات میں اس فعل کے وقوع سے خبر دی جا رہی ہے. کس عنوان سے، کس داعی سے اور کس دعویٰ سے؟ فرماتے ہیں کہ اس ادعا سے کہ وقوع امتثال، علیکم السلام، کہ وقوع امتثال مکلف سے مفروغ من ہے، یعنی شارع نے اس کے وقوع کو مسلم دیا ہوا ہے کہ مکلف کیا کرے گا، امتثال کرے گا. اس امتثال کو مسلم لے کر اس فعل کے وقوع کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. تو بس شدید تر ہے اور تاکید زیادہ ہے ان جملات خبریہ میں کہ یہ دلالت کرتے ہیں وجوب پر. یہ ایک نقطہ تھا اور ایک تنبیہ تھی افسانی. اور دوسری تنبیہ جو اس میں آگا بیان کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ فرض کرتے ہیں کہ ایک فعل مکلف کے لیے ممنوع ہوتا ہے، یا تو ممنوع ہوتا ہے، جیسے ایک حاجی کے لیے شکار کرنا من ممنوع ہو جاتا ہے کہ اس حال احرام میں وہ شکار نہیں کر سکتا، اور پھر امر آ جاتا ہے جب وہ محل ہو جاتا ہے، احرام سے باہر آتا ہے، تو وہاں پر امر آتا ہے کہ فاصطادوا، کہ اب وہ کیا کرے، شکار کرے. یعنی جب محل ہو گیا تو امر آیا فاصطادوا، اور جب حال احرام میں تھا پہلے تو اس کو من کیا گیا تھا. تو بس ایک چیز کے من کے بعد امر آ جائے کہ اب وہ کام شخص کیا کرے، انجام دے. ایک مرتبہ ممنوع نہیں ہوتی ایک چیز، توہم میں حاضر ہوتا ہے، توہم میں من ہوتا ہے کہ شاید یہ بات، یہ چیز میرے لیے، یہ فعل انجام دینا ممنوع ہو، اور اس کے مورد میں امر جاری ہوتا ہے کہ اس کو انجام دو. مثلا توہم ہوتا ہے کہ شاید میں مریض ہوں، میرے لیے پانی پینا مثلا مشکل ہو، ممنوع ہو، صحیح نہ ہو، تو وہاں پر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں پانی پیو مثلا. تو اب یہاں پر توہم میں حاضر تھا، توہم میں من تھا، اس کے بعد امر جاری ہوا. تو بس یہ دو مورد کہ جہاں پر حاضر اور من ہو اس کے بعد امر جاری ہو، ایک چیز ممنوع تھی اس کے بعد پھر امر جاری ہوا، یا اس من اور ممانعت کا توہم تھا اور پھر امر جاری ہوا. تو ایسے موارد میں جو امر جاری ہوتا ہے، اس کا ظہور کس بات میں ہے کہ آیا سے یہ امر کا جس طرح ظہور وجوب میں تھا، تو آیا یہاں پر بھی ان کا ظہور وجوب میں ہے یا وجوب میں نہیں ہے؟ تو یہاں پر آگا فرماتے ہیں کہ اصولیین کے درمیان اختلاف ہے، اور بعض نے کہا کہ اس طرح اس امر کا ظہور بھی وجوب میں ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں اس کا ظہور اباحے میں ہے، بعض نے کہا کہ نہیں اس کا ظہور ترخیص میں ہے فقط. یعنی وہ جو ممانعت تھی یا ممانعت کا توہم تھا، اس کو رفع کیا جا رہا ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس فعل کو انجام دیں چاہے نہ دیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن امر جو جاری ہوا ہے درواقع اس ممانعت کو رفع کرنے کے لیے، بس ترخیص مراد ہے. اور پھر آگا فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ اس ممانعت سے پہلے دیکھا جائے گا، مثلا آپ کے لیے من کیا گیا کہ اب آپ شکار مت کریں، ٹھیک ہے، پھر دوبارہ اس ممانعت کے بعد امر جاری کیا گیا کہ اب آپ شکار کریں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب دیکھا جائے گا کہ جب یہ شکار ممنوع ہوا تھا، اس سے پہلے اس کے لیے شکار کس ناحیت سے تھا، آیا اس کا روزگار تھا کہ واجب ہو نان نفقے کی وجہ سے، یا فرض کرتے ہیں کہ اس پر اصلا واجب ہی نہیں تھا لیکن احرام کی وجہ سے من کیا گیا. تو اگر پہلے واجب تھا پھر من کیا گیا تھا، اب اگر امر آ رہا ہے تو وہی وجوب پلٹ گیا ہے. اگر پہلے واجب نہیں تھا، مباح تھا، ترخیص تھی، تو اب پھر من ہو گیا، اب من کے بعد دوبارہ امر آ رہا ہے، تو وہی اباحہ، وہی ترخیص پلٹ کر آئے گی. تو بس جو من سے پہلے حکم تھا، امر کے بعد بھی وہی حکم پلٹ کے آئے گا. لیکن آقا فرماتے ہیں کہ ان اقوال میں سے جو صحیح ترین قول ہے وہی ترخیص کا قول ہے. اور یہاں پر اس کی جو دلیل ہے وہ کیا ہے؟ دلیل یہی ہے کہ ہم نے کہا کہ جو صیغہ امر یا جملہ خبریہ ظہور رکھتا ہے وجوب میں, ہم نے وہاں ملاق بیان کیا تھا کہ یہ ظہور مستفاد تھا حکم عقل کے ذریعے. اور کیوں عقل وہاں پر ظہور یعنی وجوب سمجھتا تھا؟ اس لیے کہ داعی وہاں پر باعث ہوتی تھی. اب داعی باعث سے جب انشاء طلب ہو تو عقل نے کہا تھا کہ مولویت اور عبودیت کی اقتضا یہ ہے کہ یہ شخص جا کر اس کام کو انجام دے. اب یہاں پر یہ جو امر جاری کیا جا رہا ہے, آغا فرماتے ہیں کہ یہ دلالت نہیں کرتا باعث پر. جب دلالت نہیں کرتا باعث پر تو یہاں پر وہ جو معیار حکم عقل تھا وہ نہیں آئے گا. یا اس کو آغا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ رہے ہیں کہ اصل یہاں پر جو انشاء طلب ہے اس قرینے کے ساتھ کہ من کے بعد امر جاری ہو رہا ہے یا توہم حضر کے بعد امر جاری ہو رہا ہے, تو یہ خود قرینہ ہے اس بات پر کہ یہ داعی باس نہیں یہاں پر. جب داعی باس نہیں ہے تو بس حکم عقل نہیں آئے گا یہاں پر. اور جو انشاء ہوگی یہاں, جو طلب انشاء ہو رہی ہے اس امر میں, یہ بے حمل شائع مصداق ہوگی ترخیص کا. کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ جب بھی امر جاری ہوتا ہے تو وہاں پر ایک نسبت طلبی ہوتی ہے, انشاء طلب ہوتی ہے, لیکن دوائی مختلف ہوتے ہیں. اور جو داعی ہوتا ہے وہ انشاء مصداق بنتی ہے بالحمل شائع اسی داعی کا. ہم نے یہ بحث پہلے کی تھی. تو یہاں پر جب داعی باعث نہیں ہے بلکہ داعی ترخیص ہے تو یہ انشاء طلب بھی مصداق بنے گی اسی ترخیص کی. جب اس ترخیص کی مصداق بنے گی تو اس کا ظہور وجوب میں
نہیں ہوگا.
پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بطریق اولا اباحے پر بھی نہیں ہوگا, چونکہ اباحے کا استفادہ اسی صیغہ امر سے وجوب کی نسبت بعید ہے. جب وجوب مستفاد نہیں ہے اس سے تو بس اباحہ بطریق اولا مستفاد نہیں ہے. تو بس آپ فرماتے ہیں کہ اصح یہ ہے کہ ترخیص میں ہی اس کا ظہور ہے. فرماتے ہیں کہ الثانی ظہور الامر بعد الحضر او توہم ہی, دوسری تنبیہ کہ امر ظہور رکھتا ہے حضر کے بعد یا توہم حضر کے بعد, یعنی ممانعت تھی ایک فعل کے بارے میں, اس ممانعت کے بعد امر جاری ہوا, یا اس کا توہم تھا اور اس کے بعد امر جاری ہوا, تو اس کا ظہور کس بات میں ہے؟ اس ظہور کے حوالے سے یہ تنبیہ ہے. قد یقع انشاء الامر بعد تقدم الحضر اے المنع او عند توہم الحضر. فرماتے ہیں کہ کبھی انشاء امر ہوتا ہے حضر کے تقدم کے بعد, یعنی پہلے ممانعت تھی, اس ممانعت اور حضر کے بعد امر انشاء ہو رہا ہے, یا توہم حضر کے وقت. کما لو منع الطبیب المریض عن شرب الماء, مثلا ایک ڈاکٹر نے, طبیب نے مریض کو روکا شرب ماء سے, پانی پینے سے. ثم قال له اشرب الماء, پھر کہا کہ اب پانی پیو. او قال ذالک, اب یہ یعنی پہلے ممانعت تھی, ممانعت کے بعد امر جاری ہوا. او قال ذالک, یا اشرب الماء جو امر جاری کیا اس نے, عندما اس وقت کیا کہ یتوہم المریض انہ ممنون منہ, کہ مریض توہم کر رہا تھا کہ یہ جو شرب ماء ہے ممنوع منہ ہے, یعنی اس سے من کی گئی ہے. فرماتے ہیں کہ وہ محدور علیہ شربہ, اور اس مریض پر اس کو من کیا گیا ہے شرب کو. تو فرماتے ہیں کہ اس توہم کے وقت ڈاکٹر نے کہا کہ اشرب الماء. تو بس ایک مرتبہ ممانعت ہے اور ایک مرتبہ توہم حضر ہے, اس کے بعد امر جاری ہو رہا ہے. وقد اختلف الاصولیون فی مثل هذا الامر, ان جیسے انشاء امر میں اصولی اختلاف کرتے ہیں کہ انہ حل ہوا ظاہر فی الوجوب, کہ آیا اس کا ظہور وجوب میں ہے. کہ اکثر بلکہ کچھ عامہ نے اس نظریے کو اختیار کیا ہے کہ اس طرح کے عمل کا ظہور وجوب میں ہے. اور او ظاہر فی الاباحہ, یا اس کا ظہور جو ہے وہ کس بات میں ہے, اباحے میں ہے. او ترخیص فقط, یا اس کا ظہور ترخیص میں ہے. ترخیص میں ہے یعنی کیا؟ فقط اے رف المنع فقط, یعنی جو ممانعت تھی اس کے رف میں, اس کو رف کیا جا رہا ہے. من دون تعرض لثبوت حکم آخر من اباحت او غیرها, بغیر اس کے کہ کسی اور حکم کے ثبوت سے متعرض ہو یہ انشاء طلب. اب من اباحت او غیرها, وہ حکم دیگر یا اباحہ ہو یا اباحہ کے علاوہ کوئی اور حکم ہو, نہیں, فقط رفع من ہے, کوئی اور حکم سے متعرض نہیں ہے. او یرجع الى ما کان علیہ سابقا قبل المن, یا رجوع کیا جائے گا اس حکم کی طرف کہ جو اس شخص پر تھا من سے پہلے. اگر من سے پہلے وہ کام اس پر واجب تھا تو وہی وجود پلٹ کے آئے گا, یا اگر کوئی اور حکم تھا تو وہ پلٹ کر آئے گا. الا اقوال کثیرہ, فرماتے ہیں کہ بہت سارے اقوال ہیں, ان اقوال کی بنیاد پر یہ اختلاف واقع ہوا ہے. واصح الاقوال هو الثالث, صحیح ترین جو قول ہے ان اقوال میں سے وہ کون سا قول ہے؟ سوم ہے, یعنی ترخیص فقط. وہ دلالتها على الترخيص فقط, کہ اس طرح کا عمل جو ہے وہ دلالت کرتا ہے فقط اور فقط ترخیص پر. وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ والوجہ فی ذلک انک قد عرفت ان دلالت الامر علی الوجوب انما تنشا من حکم العقل بلزوم الانبعاث ما لم يثبت الاذن بترک. فرماتے ہیں کہ وجہ اس بات میں آپ نے پہلے جان چکے ہیں اور جانا ہے کہ امر کی جو دلالت وجوب پر ہے یہ کہاں سے ناشی ہے, یہ ناشی ہے حکم عقل سے, کہ جہاں عقل حکم کرتی ہے انبعاث کے لزوم کا کہ مکلف پر وہ کام انجام دینا, اس بعض کے پیچھے جانا لازم ہے. ما لم يثبت الاذن بالترک, اس وقت تک کہ جب تک اذن جو ہے شارع کی جانب سے ترک اور ترخیص میں ثابت نہ ہو. ومنه تستطيع ان تتفتن, آپ فرما دیں کہ جب ملاک اور معیار یہ ہے تو اب آپ خود یہ استطاعت رکھتے ہیں کہ متفتن ہوں, متوجہ ہوں اس قضیے کی طرف کہ انہو لا دلالت للامر فی المقام للوجوب, کہ ہمارے اس ما نحن فی میں امر کی وجوب پر دلالت نہیں ہے. یعنی جب ہم نے معیار بیان کیا آپ کے لیے کہ کس صورت میں یہ وجوب میں ظہور رکھتا ہے امر, اور ہم نے جب وہ معیار حکم عقل کے عنوان سے بیان کیا تو ما نحن فی میں آپ خود متوجہ ہو جائیں کہ ظہور وجوب میں نہیں ہے. کیوں ہم اس طرح متوجہ ہو جائیں؟ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ دِلَالَةٌ عَلَى الْبَعْثِ, کیونکہ اس طرح کے امر میں دلالت نہیں ہے بعض پر. وَإِنَّمَا هُوَ تَرْخِيصٌ فِي الْفِعْلِ لَا أَكْثَرَ, بلکہ ترخیص, یہ ترخیص ہے اس فعل میں کام کے انجام دینے میں, اسے زیادہ کسی اور چیز میں دلالت نہیں ہے. وَأَوْضَحُ مِنْ هَذَا أَن نَّقُولَ, بلکہ اس سے زیادہ واضح تر جو عبارت ہے ہم یوں کہیں گے کہ اِنَّ مِثْلَ هَذَا الْأَمْرِ هُوَ إِنْشَاءٌ بِدَاعِي تَرْخِيصِ فِي الْفِعْلِ. فرماتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کا جو امر ہے یہ انشاء طلب کرتا ہے کس داعی سے؟ داعی ترخیص در فعل, یعنی اس کام کے انجام میں ترخیص کی داعی سے یہ انشاء ہو رہی ہوتی ہے. والاذن بھی, اور اس کام کے اذن میں. فہو لا یکون الا ترخیصا و اذنا بالحمل الشائع, فرماتے ہیں کہ یہ انشاء طلب نہیں ہے مگر ترخیص اور اذن بے اعتبار حمل شائع, یعنی مصداق بنتی ہے یہ انشاء یعنی واقعے میں کس کا؟ اسی ترخیص کا. بس ایک مورد بنتی ہے یہ انشاء اسی ترخیص کا, چونکہ ہم نے کہا تھا کہ دوائی مختلف ہیں, ایک مورد میں انشاء طلب مصداق بنتی ہے تعجیز کا, ایک مورد میں یہ مصداق بنتی ہے بعض کا, اس طرح تسخیر کا وغیرہ وغیرہ, بہت سارے مصادیق تھے. یہاں پر انشاء مصداق بن رہی ہے ترخیص اور اذن کا. ولا یکون بعثا الا اذا کان الانشاء بداعی البعث, اب یہاں پر یہ بعث نہیں ہے مگر انشاء ہو داعی باس سے, جو کہ یہاں پر داعی باس وجود نہیں رکھتا. وَوُقُوعُهُ بَعْدَ الْحَضْرِ اَوْ تَوَهُّمِهِ قَرِينَةٌ عَلَىٰ عَدَمِ كَوْنِهِ بِدَاعِ الْبَعْثِ, فرماتے ہیں کہ دلیل کیا ہے کہ آپ یہاں فرماتے ہیں کہ یہ انشاء طلب داعی باس نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس امر کا حضر یا توہم حضر کے بعد واقع ہونا قرینہ ہے اس بات پر کہ علی عدم کونہی بداعی البعث, کہ یہ جو امر ہے بداعی باس نہیں ہے. بس جب بداعی باس نہیں ہے تو فلا یکون دالا علی الوجوب, یہ دلالت نہیں کرے گا کس پر؟ وجوب پر. اب جب وجوب پر اس کی دلالت نہیں ہے تو دفع داخل کر رہے ہیں آگا, بعض آ کر یہ سوال کر سکتے ہیں تو آگا ٹھیک ہے وجوب پر دلالت نہیں ہے, پھر عبارت پر دلالت ہو سکتی ہے نا, تو اس کا دفع داخل کر رہے ہیں, اسی سوال کا جواب دے رہے ہیں. آگا فرماتے ہیں کہ وعدم دلالت ہی علی الاباحہ بطریق اولا, اباحے پہ اس کی دلالت نہ کرنا بے طریقے اولا ہے. کیوں بے طریقے اولا ہے؟ کیونکہ وجوب معانی بارز میں سے ہے اس سیگے امر کی, سیگے امر کی جو بارز ترین معنی اور جس میں اس کا ظہور بارز ترین ظہور ہے وہ وجوب میں ہے. لیکن یہاں پر ہم نے اس بات کو بھی رد کر دیا کہ یہ امر یہاں پر وجوب میں ظہور نہیں رکھتا, چونکہ داعی باس نہیں تھا. جب وجوب میں ظہور نہیں رکھتا تو بے طریقے اولا اباحے پر دلالت نہیں کرتا. فیرجع فیہ الی دلیل آخر, اب اگر ہم اس سے وجوب کو استفادہ کرتے ہیں یا ہم اس سے اباحے کو استفادہ کرتے ہیں تو ان معانی میں وجوب ہو یا اباحہ ہو ان میں رجوع کیا جائے گا ایک اور دلیل کی طرف. من اصل او امارت, یا تو اصل عملی ہو یا تو پھر کوئی امارہ ہو, کوئی قرینہ ساتھ میں ہو, یا کسی اور امارے سے معلوم ہوتا ہو کہ یہ امر جو توہم حضر کے بعد آ رہا ہے مثلا وجوب ہو, وجوب اور مثلا اباحے پر ہے. مثال ہو, فرماتے کہ اس پورے بحث میں جو ہم انشاء طلب کی جو جس امر سے بحث ہو رہی تھی کہ حضر کے بعد اور توہم حضر کے بعد, اس کی شرعی مثال کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ مثال ہو قول تعالی, اس کی مثال یہ قول الہی ہے کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, کہ یہ جب حرام ہوا تھا سید کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم, کہ جب یہ حرام ہوا تھا سید اس کے بعد یہ جاری ہوا امر کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا، جب آپ محل ہو جاؤ احرام سے باہر آ جاؤ تو آپ شیر شکار کرو، تو فَإِنَّهُ أَمْرٌ، اب یہاں پر فَاسْتَادُوا امر ہے، اما کس کے بعد؟ بَعْدَ الْحَذْرِ عَنِ السَّيْد، سید سے حضر کے بعد، پہلے شکار ممنوع ہو چکا تھا اس کے بعد کا امر ہے حال الاحرام، وہ ممنوع کب تھا؟ حالت احرام میں ممنوع تھا، بس فلا يدل على وجوب السيد، اب جب توہم یعنی خود بعد الحضر یہ امر واقع ہوا ہے تو اس کی دلالت آپ فرماتے ہیں کہ وجوب السيد پر نہیں ہوگی، اسی دلیل سے جو ہم نے پیچھے بیان کر دی. پھر فرماتے ہیں کہ نام استدراک کرتے ہیں کہ یعنی ہو سکتا ہے کہ ان موارد میں یعنی توہم حضر کے بعد یا خود حضر کے بعد اگر امر ایک مرتبہ وجوب پر دلالت کرتا ہو، لیکن وہ کسی قرینے کے ذریعے، اور وہ ہمارے محل بحث سے کیا ہے خارج ہے، اس میں اختلاف بھی نہیں ہے. نعم، لو اقترن الکلام بقرینه خاصه، اگر کلام مقترن ہو کسی خاص قرینے کے ساتھ، علی ان الامر صدر بداعی البعث، اور وہ قرینہ قرینه خاصہ اس بات پر ہو کہ امر جو ابھی جاری ہوا ہے یہ صادر ہوا ہے داعی بعث سے، او لغرض بیان اباحۃ الفعل، یا قرین خاصہ اس بات پر ہو کہ جو امر صادر ہوا ہے یہ ایک فعل کے اباحے کے بیان کے غرض سے ہے، یعنی ایک مباح اور اباحے کو بیان کرنا چاہتا ہے، فَإِنَّهُ حِينَ اِذٍ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبَ بِالْإِبَاحَةِ، جب وہ قرینہ دائی باعث پر تھا تو طبعاً وہ امر دلالت کرے گا وجوب پر، جب قرینہ اباحے کے بیان پر تھا، اباحے کے غرض کے بیان پر تھا، تو طبعاً امر بھی دلالت کرے گا کس پر؟ اباحے پر. ولیکن هذا امر آخر لا کلام فیہ، لیکن یہ ایک دوسری بات ہے، ایک دوسری بحث ہے کہ جس میں کوئی بحث نہیں ہے، جس میں کوئی کلام نہیں ہے. کیوں؟ فإن الکلام فی فرض صدور الامر بعد الحضر او توہمہ مجرد عن کل قرینۃ اخرى، فرماتے ہیں اس لیے کہ کلام جو تھا وہ کہاں پر تھا؟ اس امر کے صدور کے فرض میں تھا، اس مورد میں تھا کہ جہاں امر صادر ہوا ہے، اما بعد الحضر اور بعد توہم مجرد عن کل قرینۃ اخرى، کسی بھی اور قرینے سے آ رہی ہے، کسی بھی اور یعنی کیا، ایک قرینہ جو خود اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ حضر کے بعد واقع ہو رہا ہے، توہم حضر کے بعد امر واقع ہو رہا ہے، خود یہ ایک قرینہ ہے، حضر کے بعد واقع ہونا، توہم حضر کے بعد واقع ہونا خود یہ ایک قرینہ ہے اس بات پر کہ داعی باس نہیں ہے. اب آغا فرماتے ہیں کہ اس قرینہ یعنی اس کے علاوہ کسی اور قرینے سے وہ خالی ہے، کوئی اور قرینہ ساتھ میں نہیں ہے جو وجوب اور عبائے کو بیان کرتا ہو، غیر هذه القرینہ، مگر خود اس قرینے کے، یعنی توہم حضر یا خود حضر کے بعد واقع ہونا خود ایک قرینہ ہے، اس قرینے کے علاوہ باقی کسی اور قرینے کے ساتھ نہ ہو، خالی ہو، تو اس مورد میں بحث ہے کہ اس صورتحال میں آیا اب یہ امر جس امر کے ساتھ ایک ہی قرینہ ہے کہ یہ توہم حضر یا خود حضر کے بعد واقع ہوا ہے، یہاں پر بحث ہے کہ یہ اس کی دلالت کہاں پر ہے، وجوب میں ہے، عباہ میں ہے، ترخیص میں ہے. لیکن اگر ایک امر ایک اور قرینہ بھی ساتھ رکھتا ہو کہ جو داعی بحث کو بتلاتا ہو یا عباہ پر دلالت کرتا ہو، تو پھر آپ فرما دیں کہ یہ امر ہماری محل بحث سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا. وصلی اللہ علیہ وسلم.